Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is month of Allah subhanahu wa ta'ala. The name of this month is Rajab. So this month, the first of this month is the birthday of our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Muhammad. Then third of Rajab is the day of martyrdom of our 10th Imam, Imam Ali Naqi alayhi salam. 10th of Rajab is that will come next week. So that is the day of birth of our 9th Imam, Imam Muhammad Taqi alayhi salam.
And 13th of Rajab,
you all know that is the birthday of our first Imam, Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad.
15th Rajab, that is the day of wafat of Hazrat Zainab al-Kubra salamullah alayha. Then 25th is the martyrdom of our 7th Imam, Imam Musa Qazim alayhi salam. And then 26th is the day of wafat of Mohsen Islam, Hazrat Abu Talib alayhi salam. And 27th, that is the day of Mi'raj, or the night of Mi'raj, and the night of Bi'sat, the day when Holy Prophet first time he announces that he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali.
So actually this month is month of Allah, month of Ahlul Bayt alayhimu salam. In this month, anyone who will at least, who will fast for 6 days, inshallah all of his sins will be forgiven. Secondly, this Rajab and Shaban, highly recommended to observe fast during Rajab and Shaban and to continue in Ramadan. Actually, these 2 months are preparatory. We have to prepare ourselves for Ramadan al-Mubarak. So these 2 months, while we are observing fast, so we are actually preparing ourselves for the month of Ramadan and the fasting of Ramadan. So inshallah, these 2 months, in which lot of birthdays of our A'imma Tahara alayhi salam will come, so we have to celebrate. At the same time, we should try to observe fast, and inshallah, if it is possible for us, we have to do sadaqah and khairat, and we should try to do the charity and khairat during this month. But tonight, this first Thursday, and this night that is going to be start now, this is called Laylatul Raghaib. This night is very, very important night. Aaj ki raat bahut important raat hai. Is raat mein kuch aamal hain ke jo hume karne chahiye. Aur ye aamal 12 rakaat namaz hai, jo ke maghrib ke baad aur isha se pehle padhni chahiye. تو انشاءاللہ آج کچھ لوگوں کو روزہ بھی ہوگا تو ہم نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد لوگ روزہ افطار کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں اعمال کر لیں گے اگر چاہیں تو آپ گھر پہ کر لیں گے اور عشاء کی نماز بھی اسی طرح آپ وہاں پہ گھر پہ پڑھ لیجئے گا صلوات پڑھی تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو نماز اعمال ہے لیلت الرغائب کے آج کی رات کے, the first and the major benefit we can get, that is we all will die and grave will squeeze our body and our ribs and bones will be broken. So this prayer, these amal will protect us from fishare kab, the terror of kab, the torture of grave. This is the first benefit. The other benefits, our prayers will be accepted, our sins will be forgiven, and in the grave, when we will feel alone, nobody will be there, this prayer and these amal will become our companion. They will stay with us in the grave, and at the day of judgment, they will also, as a companion, they will accompany us and they will come with us up to the gate of paradise. So these are different benefits of this namaz. So this namaz has 12 rakat, and each rakat one should read one time Surah Hamd, 3 times Surah Qadr, and 12 times Surah Ikhlas, yani kul huwallahu ahad. Surah Hamd one time, Surah Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, 3 times, and Surah Ikhlas, kul huwallahu ahad, 12 times. So for every namaz you will do niyat, I am reading 2 rakat namaz laylatul raghaib. 2 rakat namaz laylatul raghaib qurbatan ilallah. So first rakat the same, second rakat the same, and when you will finish 2 rakat, then you will do niyat of other 2 rakat. So in this way you will do niyat 6 times, and altogether you will complete 12 rakat. Every rakat you have to read one time hamd, 3 times Surah Qadr, and 12 times Surah Ikhlas. After completing 12 rakat, one should sit down, and then we should read 70 times Allahumma salli ala Muhammad al-Nabiyy al-Ummi wa ala alihi. النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. 70 times. Then go into the sajda, and 70 times in sajda one should read Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. After completing 70 times, one should sit down again and should read 70 times Rabbi Ghafir Warham Watajawaz Amma Ta'a Lamu Innaka Antal Aliyul A'lam. 70 times this tasbih we have to read, Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'alamu innaka antal aliyyul a'zam. And then again one should go into sajda 70 times subuhan quddusan rabbul malaikati warruh. After this we have to ask our hajat, and inshallah hajat will be answered, dua will be accepted. So this is for tonight. So inshallah Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, all of us, to read this namaz. So it is written again here, so this is tasbih Allahumma salli ala Muhammad al-Nabi al-Ummi wa ala Alih wa Muhammad wa Alih Muhammad salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa Alih Muhammad
wa Alihi salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa Alih Muhammad.
Kushnud Imam Zaman Baba Ali Khan salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa Alih Muhammad.
The other amal of this month are on 13th and 14th and 15th of Rajab. These are called Ayamul Bayt. 13, 14 and 15 Rajab. Usme bhi aaj ke liye bhi roza recommended tha, aur 13, 14 aur 15 Rajab ko bhi roza jo hai rakhna uski bahut zyada taqeed hai. Aur 15 Rajab ko 13 Rajab ki raat ke liye hai 2 rakaat namaz. 2 rakaat namaz har rakaat mein, ek martaba surah ham, ek martaba surah yasin aur ek martaba surah mulk padhni hai. To 13 ki raat ko 2 rakaat namaz padhni hai, har rakaat mein yehi 3 surate. 14 ki raat ko 4 rakaat namaz padhni hai, 2-2 ki niyat karke, aur 15 ko 6 rakaat namaz padhni hai, 2-2 rakaat ki niyat karke, lekin har rakaat mein same cheez padhni hai. تو بہرحال پہلی رات کو ون تھرڈ ہے, دوسری رات کو ٹو تھرڈ بن جائے گا, تیسری رات کو فل بن جائے گا. تو پہلی رکعت میں سورہ حمد, سورہ یاسین اور سورہ ملک, تو یہ تینوں راتوں کے جو ہے اعمال ہیں. دن کے لیے روزہ ہے, اور 15 رجب کو جو ہے وہ اعمال ام داؤد جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائے تھے, تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بہرحال جو بھی کرے گا اس کی حاجات پوری ہوں گی اور ان کے انشاءاللہ گناہ پروردگار معاف کر دے گا. تو 15 رجب کے انشاءاللہ نماز ظہر کے وقت یہاں پر اعمال بھی کیے جائیں گے. صلوات پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہم نے سورہ طلاق کی آیات 7 تک مختلف جو طلاق کے حوالے سے گفتگو تھی وہ کی ہے. جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے دیٹ از دا انسٹیٹیوشن آف میرج. اسلام پروموٹس میرج ایز ویل ایز گرلس اینڈ بوائز, دے آر میچور فزیکلی اینڈ مینٹلی, سو دیئر پیرنٹس اور دیم سیلف دے شوڈ ٹرائی ٹو انگیج ان میرج. اینڈ عبادت آف a person who is married is 70 times more than the person who is unmarried. And the completion of faith and iman, that also that is hidden in the institution of marriage. And Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad,
he has highly recommended to the people they should get married as soon as possible. And at the day of judgment, Prophet will be proud of his ummah and the number of the people. Even he said, those children who were dead due to miscarriage, those will be included in Muslim ummah and Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. He will be proud of the number of his ummah. So this is one thing. Second thing, those people who are getting married, maybe they will face some problem. So if they are facing any problem, so then first of all, they should learn how to sacrifice for each other, how to be loyal for each other, how to kill own desires for each other. So if people, they are having tolerance, they are having patience, they are having kindness, they know how to sacrifice, how to do sacrifice for each other, so usually they are not having any problem. Wherever there are egos, wherever there are lot of expectation, then maybe there are a lot of argumentations, and ultimately this relation, this bond of marriage will reach at a stage when maybe they will decide to get divorce. So divorce is something which is shaking the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Talaq agarche jaiz hai, halal hai, lekin Allah ke arsh ko hila deti hai. Ye wo amr hai ki jo jaiz hai lekin Allah ko napasand hai. To isliye hame koshish karni chahiye isko avoid karne ki. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ طلاق کرنے کا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا حق مارو, ایک دوسرے پر ظلم کرو, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس کو عدت کا وقت گزارنا ہے, یعنی 3 مہینے اس نے ویٹ کرنا, ویٹنگ پیریڈ ہے اس کے لیے. اس عدت کے وقت میں بھی جو اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے, اور اگر اس پیریڈ میں جو ہے وہ چاہے تو دوبارہ اپنے میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں اور ان کی جو ڈیورس ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا شوہر کے پاس مال ہے یا اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کائنڈ بنے, جینرس بنے, اور اگرچہ طلاق دے رہے لیکن پھر بھی جتنا مہربانی کر سکتا ہے, احسان کر سکتا ہے, بھلائی کر سکتا ہے, اس عورت کو وہ مہربانی کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, بہرحال مال کے حوالے سے یا مسکن کے حوالے سے یا گھر کے حوالے جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں اگر کوئی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہونی چاہیے اور پیچ اپ ہونا چاہیے. وہ عورتیں کہ جو طلاق کے وقت اگر حاملہ ہیں تو ان کی طلاق کی جو عدت ہے وہ تب تک ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا, یعنی جب تک وہ پریگنٹ ہیں تب تک جو ہے وہ ان کا عدت, باقی سب کے لیے چاہے کوئی یائسا ہو, یائسا یعنی ایسی عورت کے جن کے مینسز ختم ہو گئے, یا بعض بچیاں جو ہے وہ مینسز شروع ہونے سے پہلے ان کی شادی اگر ہو جاتی ہے, دونوں صورتوں میں بھی 3 مہینے عدت ہے. لیکن وہ عورت کے جو حاملہ ہے اس کی عدت ممکن ہے کہ یہ کام بھی ہو, ممکن ہے 1 مہینہ ہو جائے, کیونکہ ممکن ہے بچے کی ولادت 1 مہینے کے بعد ہو جائے, یا ممکن ہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے. یعنی حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی ولادت تک ہے. بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, لوگوں اللہ کا خوف کرو, اگر تم طلاق تک نوبت تمہاری پہنچ بھی گئی ہے تو تب بھی اللہ کا خوف کرو, اگر ہو سکتا تو طلاق نہ دو, اگر طلاق ہو رہی ہے تو تب بھی ایک دوسرے پر تہمت اور الزام اور ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اچھے تعلق کے ساتھ, اچھے سلوک کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ, کیونکہ ظاہر ہے کہ طلاق کی صورت میں اگر بچے تو بچے سفر کریں گے یا پھر فیملی سفر کرتی ہیں, ایون بہرحال جیسا بھی معاشرہ جہاں بھی ہو, آزاد ہو یا جیسا بھی ہو, ہمارے بہرحال انڈیا پاکستان میں تو جس کو طلاق ہو جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو کوئی دوبارہ اچھا رشتہ نہیں ملتا, لیکن یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, اور سائیکالوجیکلی بھی جو ڈیورس ہو جاتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت وہ پھر کبھی سیٹ ہو کے اپنی زندگی میں نہیں رہ سکتے. تو اس لیے کوشش, حتمی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, یعنی نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی کسی کو طلاق دے. صلوات پڑھیے.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے جو آیت اگلی ہے, وَقَعَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَطَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا. اس سے پہلے والی آیت بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ. لِيُنفِقْ یعنی انفاق کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں, یعنی وہ خاوند کہ جو مالدار ہیں اور طلاق دے رہا ہے, تو پھر ذو سعت من سعتہ, تو جتنا وہ انفاق کر سکتا ہے طلاق کی صورت میں وہ کرے, یعنی جس فریق کو طلاق دے رہا ہے وہ دوسرا اس کو دے دے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور ممکن ہے کہ بعض لوگ غریب ہوں یا ان کے پاس اتنا مال نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے مما عطا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا عطا کیا ہوا ہے, جتنا مال دیا ہوا ہے, اس مال میں سے پھر بھی وہ, یعنی جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ فیور کریں, جن کے پاس کم ہے وہ کم فیور کریں, لیکن کریں ضرور, یہ اللہ کا حکم ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ نے اگر عطا نہیں کیا تو اللہ تمہیں کوئی چیز واجب نہیں کرتا. اللہ نے نماز کب واجب کی ہے؟ جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے, عقلی حوالے سے, جسمی حوالے سے, جب کوئی بالغ ہو جاتا تب اللہ نماز واجب کرتا ہے. اسی طرح روزہ ہے, اب اگر کوئی مریض ہے, کوئی سفر میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹ دے دیتا ہے. یعنی پہلے اللہ مال دیتا ہے یا صلاحیت دیتا ہے یا ابیلیٹی دیتا ہے یا سکل دیتا ہے, پھر کوئی چیز اللہ کہتا ہے کہ اب اس کو کرو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہوا نہیں ہے تو اللہ تم پہ کوئی واجب بھی نہیں کر رہا. تو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا تم جانتے ہو, تو جتنا دیا ہوا ہے اس میں سے تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو, بھلائی کرو اور انفاق کرو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر انفاق کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اسی انفاق کی وجہ سے, اسی فیور کی وجہ سے تمہاری مشکل کاموں کو آسان کر دے گا. یعنی انسان انسان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر میرا خوف رکھتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آئندہ کے مشکل کاموں کو بھی آسان کر دے گا. اور اس میں بہرحال یہی ہے کہ خود طلاق سے پہلے مثلا ممکن ہے بچے بیچ میں انوال ہوں, تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ بھلائی کرو ایک دوسرے کے لیے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ مثلا ابھی پریگنٹ تھی, اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اب طلاق تو ویلڈ ہوگی لیکن بچے کو جو دودھ پلانا ہے اور اچھا ہے تو اس کے دودھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو کلیم کر سکتی ہے, اس دودھ کے بھی جو ہے وہ چارجز لے سکتی ہے. بہرحال مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی جو ہے ہم سب کے لیے بیان کر دیا ہے. وَكَعَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا. اب کریا کہتے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہوں. اب یہ کریا دیہات بھی ہو سکتا ہے, شہر بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. عام طور پہ بارہ دیہاتوں کی طرف یہ کریا جاتا ہے, اور ام القرا مکہ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت ساری بستیاں تھیں, ان سب کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے تو ام القرا کہتے تھے. تو وَقَعَيْمِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا. بہت سارے گاؤں میں یا شہروں میں یا مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگوں نے عَتَتْ یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا, عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا لوگوں نے جب اللہ کا حکم نہ مانا. اب اللہ کہتے ہیں نماز واجب ہے, لوگ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. اللہ کہتے ہیں قتل نہ کرو, لوگ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کسی کا مال نہیں کھاؤ, لوگ کہتے ہیں ہم کھائیں گے. یعنی ہر چیز اللہ نے جو کہا ہے اس کا الٹ کر رہے ہیں. تو یہ عطات یعنی اللہ کا حکم کچھ اور ہے, لوگ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر پیچی کی, جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور اللہ کے حکم کے اپوزٹ کام کیا, اور وہ سولے ہی, اور اللہ نے رسول بھی بھیجے, اللہ نے رسول بھی بھیجے جو ان کو بتاتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحاسبناہا حسابا شدیدا. تو یہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے وہ جان لیں کہ اللہ جب حساب لے گا تو وہ بہت سخت حساب ہوگا. یہاں سخت حساب سے مراد کیا ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ پنشمنٹ بھی ہوگی. یعنی جب سخت حساب ہوگا تو ضرور پھر تمہیں عذاب اور سزا بھی وہاں پر ملے گی. وَعَلَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور پھر جب سخت حساب ہوگا تو اس کے اس میں تمہیں سخت عذاب بھی, سخت حساب کے بعد سخت عذاب بھی تمہارا منتظر ہے. اس لیے اللہ جو حکم کہتا ہے, اللہ جو چیز واجب کرتا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں ان واجبات پہ ضرور عمل کریں. اب ہمیں سب کو پتا ہے کیا کیا واجب ہے, کیا کیا حرام ہے. شراب پینا حرام ہے, میوزک حرام ہے, گانے جو ایسے گانے کے جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں سننا حرام ہے, اسی طرح چوری حرام ہے, اسی طرح کسی کا مال کھانا حرام ہے, قتل کرنا حرام ہے. اب وہ ساری چیزیں جو حرام ہیں ہم سب کو معلوم ہے, لیکن شیطان ہمارے لیے بہت اٹریکٹیو بنا کے اس کے اندر جذبیت پیدا کرتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں بتا دیا, رسول بھی بھیج دیے, تم میرے حکم کی خلاف ورزی آج کر رہے, یاد رکھو کہ جس دن میرے پاس آؤ گے اس وقت بہت شدید حساب ہوگا اور سخت حساب ہوگا, اور اس کے بعد جو عذاب ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. صلوات فضاقت وبال امرها. فضاقت یعنی اب ذائقہ چکھو, وبال اپنے اس کام کا, اپنے اس امر کا, اپنے ان گناہوں کا, اب وبال اس کا عذاب اب چکھو, اس عذاب کو اب اس کو محسوس کرو, اب اس کو فیل کرو کہ جب تم عذاب میں ہوگے. وقانا عاقبت امرها خسرا, اور ایسے لوگوں کا خسران ہے. They will be loser at the day of judgment. jinhone Allah ka hukm nahi mana, they will be loser at the day of judgment. Unke liye ghata hi ghata hai qiyamah ke din. A'adallahu lahum azaban shadida. Ab jo jinhone yahan kya hai, jo Allah ke dushman bane, yani jisne bhi Allah ke hukm nahi mana to wo Allah kehte wo mera dushman, aur jo bhi Allah ka dushman hai to Allah keh raha uske liye azab shadid hai. Fattaqullah, logo khauf karo, abhi apne dilon ko Allah ki mohabbat ke liye paak karo, gunah mat karo, Allah ne jis cheez ko haram kiya uske kareeb mat jao. Aur phir jab tum taqwa ikhtiyar karoge, ab taqwa ke sath do badi important baatein Allah taala ne ki hain, wo kaun se hai? Fattaqullah ya ulil albab, ya ulil albab, o zehn rakhne wale, o aqal rakhne wale logo, yani ab jo salahiyat Allah ne hum sab ko di, Allah subhanahu wa taala has granted us brain, we are having thinking power and planning power, so Allah subhanahu wa taala something he has granted us, kyunki pehle yahi farmaya la yukallifullahu nafsan, Allah pehle aql deta hai sochne samajhne ki, haq aur batil ko, theek aur galat ko parakhne ki salahiyat deta hai, phir ab aql dene ke baad ab Allah taala hum sab ko mukhatib hai, ya ulil albab fattaqullah, o logo Allah ne tumhe aql di hai, ab tum is aql ke zariye socho ke khaliq kaun hai, wajib kya hai, haram kya hai, aur Allah se daro. Ek baat jisko Allah taala ne mukhatib kiya wo ke hai sahiban e aql ko, uske baad dusri baat ke alladheena amanu, اب عقل کے ساتھ ساتھ تم نے ایمان بھی لے آئے ہو. اب جو لوگ مومن بن گئے اپنے اس ایمان کا تو خیال کرو, یعنی اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو, سب انسانوں کے پاس عقل ہے, جس جس کے پاس عقل ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو مخاطب ہے. اس کے بعد جو مومن ہے اور پھر حرام کام کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا تمہارے پاس عقل ہے, دوسری طرف تمہارے دل کے اندر ایمان ہے, تم اپنے عقل کا بھی لحاظ کرو اور اپنے ایمان کا بھی خیال کرتے ہوئے کم از کم جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کی طرف مت بڑھو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے, ذکر. اب یہ ذکر قرآن بھی ہے, ذکر خود اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, اہل بیت بھی جو ہے وہ اہل ذکر ہیں, تو اس لیے اہل بیت ہوں یا یہ قرآن ہو, تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ ذکر کے اس میں آتی ہیں, لیکن خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ ذکر موجود ہے, اس ذکر سے تم اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اور اس کے بعد جب ظاہر سمجھ لو گے تو خود بخود انسان جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم, کہ میں نے رسول بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی. اب وہ رسول کیا کرتے ہیں, یتلو علیکم آیات اللہ, اور اس کتاب سے وہ اللہ کی آیات کو تمہارے لیے پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے. مبینات جو بہت اوپن ہیں, بہت کھلی ہیں, تمہارے پاس بھی ہیں, تم بار بار بھی پڑھ سکتے ہو. رسول نے بھی پڑھی اور ہر چیز اس کے اندر بڑی کلیئر ہے. اب رسول جو ذکر کرتا ہے, جو آیات پڑھتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جو مومن ہوئے اور انہوں نے نیک کام کیے, یعنی دونوں باتیں, صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ مومن بننے کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ چاہیے انسان کو کہ عمل صالح بھی کرے, یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایمان لے آئے اور عمل کرے. اب اللہ فرماتے ہیں میرا رسول تم پر آیات پڑھتا ہے, اس آیات کا فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو فائدہ ہوتا ہے من الظلمات الى النور, کہ یہ رسول اور یہ آیات اور یہ ذکر تمہیں تا تاریکیوں سے، گناہوں سے، نجاستوں سے، بدبختیوں سے کھینچ کر ہدایت اور نور کی طرف لے آتا ہے. اب آیت الکرسی میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک اللہ ہے کہ جو ظلمات سے انسان کو نور کی طرف لے آتا ہے. یہاں پہ اس آیت کے مطابق اللہ کا رسول ہے کہ جو مومنوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے، بدبختیوں سے لے کے ہدایت اور نور کے راستے پہ لے آتا ہے. کیونکہ اللہ اور رسول کا راستہ جدا نہیں ہے. اللہ جب خود لے آتا ہے تو ممکن اسی وسیلے سے لے آتا ہو. اللہ تعالیٰ خود بھی ہدایت کرتا ہے، اللہ اپنے رسول اور کتابوں کے ذریعے بھی ہدایت کرتا ہے. جو بھی ہادی انسان کو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، حقیقت میں وہ ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے لفظ یہ ظلمات استعمال، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، نور واحد کا صیغہ ہے، یعنی نور اور ہدایت ہر طرف جہاں سے بھی ہو وہ ایک ہی مرکز ہے اللہ. یعنی نور کا منبع اور مرکز ایک ہی ہے، واحد سورس ہے، اور وہ کیا؟ اللہ ہے. لیکن ظلمات بہت سارے ہیں، شیطان ہے، ابلیس ہیں، شیاطین ہیں، گناہ ہیں، نجاسات ہیں، حرام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تاریکی ہیں، ضلالتیں ہیں، گمراہی ہیں، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان ظلمات سے اللہ اور اللہ کا رسول یا امام جو ہے وہ انسان کو نور کی طرف لیتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہشت کے اندر داخل کرے گا. اور وہ بہشت کیسی ہے کہ جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی، خوبصورت جگہ ہے، اور لوگ آئیں گے وہاں پہ آرام سے رہیں گے. جو چاہیں گے بہشت کے اندر خداوند مختار وہ دے گا، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں. پھر کوئی موت نہیں ہے، پھر ان کو کوئی ایکسپیل نہیں کر سکتا، پھر ان کو وہاں کوئی نکال نہیں سکتا، وہاں پر کوئی کام نہیں ہے، وہاں کوئی پیمنٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ امن اور خوبصورت زندگی ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ انسان وہاں پہ رہے گا. قد احسن اللہ له رزقا، اب اللہ سے بہتر کون رزق دینے والا ہے؟ بہشت میں رہنا بھی رزق ہے، بہشت میں جو کچھ انسان کھائے گا وہ بھی رزق ہے، جو محلات ملیں گے یا حوریں ملیں گی یا جو کچھ بھی وہاں ہوگا وہ سب کا سب رزق ہے. اور سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا قرب ہوگا اور انسان ہر وقت رسول اللہ حضرت علیہ السلام کے چہروں کی زیارت کرتا رہے گا. صلوات
جی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اعمال آپ نے کرنے ہیں مغرب کی نماز کے بعد
جی
یہ آپ کریں، گھر کریں، یہاں کریں، تو نماز میں وہ گھر جا کر پڑھ لیں
عشاء کی
بعد، تو افضلیت نماز کو یا اعمال کو؟
اس لیے کہ یہ اعمال جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ تھے. اب یہ تقریباً 40 منٹ لگیں گے ان اعمال پہ، اگر تو آپ لوگ ٹھہرے تو ان شاء اللہ یہی کر لیتے ہیں بیچ میں اعمال کر کے. اس کے بعد
اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں لوگ تو پھر بھی یہ بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ افضلیت دے رہے ہیں ان اعمال کو، اس لیے کہ جب کتنے آدمی اکٹھے ہوئے ہیں جو با جماعت نہ پڑھ سکے، پڑھیں گے آپ کے ساتھ، اعمال ہو سکتا ہے یہ سارے نہیں کر سکیں گے، وہ گھر کر کے کچھ بھی، لیکن یہ قید کیسے لگائی گئی ہے کہ پہلے مغرب کی نماز کے بعد؟
یہ قید نہیں لگائی، چوائس ہے، یہ چوائس ہے. آپ
کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلام کا، لازم کر دیا گیا کہ پہلے اعمال ہوں گے پھر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اشاء
دیکھیں
واجب ہے.
آئمہ طہار نے جو یہ اعمال بتائے، اب جو وقت بتایا ہے وہ یہی ہے مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے. اب یہ وقت ہے، اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو شاید وہ چیز جو فضیلت ہے وہ ممکن ہے ضائع ہو جائے. عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کرنے کو کیے جا سکتے ہیں، مستحب اعمال ہیں، ٹھیک ہے، کرنے کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو کچھ بتایا گیا ہے مطار کی طرف سے وہ ہم نے بتا دیا، باقی آپ صاحب اختیار ہیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے. سلام آپ
نہیں کر سکے، بہت سے آدمی نہیں کر سکے، چند کرم کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنے آدمی جو یہاں اکٹھے ہیں یہ بغیر باجماعت پڑھے اشد پگاہ کرے جائیں گے.
بہرحال
وہ
عشاء کی نماز جماعت ہر روز مل سکتی ہے، یہ بارہ سال میں ایک رات ہے.
یہ مولانا صاحب نے کیا جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا جو عشاء کے اور مغرب کے درمیان پڑھنے ہیں, کیا یہ فرمانے معصوم ہیں یا کسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
یہ آپ سب کے پاس ہوگی وفاتی الجنان, تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ جب ہم معصوم کا فرمان کہتے ہیں تو سب معصوم جو ہے ان کا سورس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں, تو وہاں سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. تو آئی میں اطہار نے جو ہے جو اعمال بتائے ہیں اسی کے حساب سے جو ہے
آپ بھی بجا فرما رہے ہیں. شاہ صاحب کا کوشچن بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز فضیلت ہے یا اعمال فضیلت ہے, لیکن کیونکہ یہ اعمال جو ہیں معصوم علیہ السلام نے ہمیں فرمائے اس طرح پڑھنے ہیں, کوئی حل نہیں. اگر ہم بعد میں پڑھ لیں بہتر ہے, بعد میں پڑھ سکتے ہیں.